الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللہ رب العزت نے کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور ایمان کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سرفراز فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا شکر ہم جتنا بھی ادا کریں، مرتے دم تک انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، اور بنانے کے بعد اس دنیا میں مسلمان اور انسان بنا کر کے بھیجا. انسان بنایا، پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت یہ دی کہ ہمیں مسلمان بنا کر کے بھیجا، اور پھر مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں پیدا فرمایا. لہذا اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والی چیز، جب ہمارا نبی سب سے افضل ہے تو اس نبی کی امت بھی سب سے افضل ہوگی. جتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، اتنا ہی رتبہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو بھی عطا فرمایا ہے. لہذا اس امت سے بڑھ کر کوئی امت نہیں، اور اس نبی سے بڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نبی نہیں. تمام انبیاء کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ امت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو سابقہ گزرے ہیں، ان کی جتنی امتیں آئی ہیں، ان کے جتنے اصحاب آئے ہیں، ان سب کی سردار یہ امت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت کے اندر پیدا فرمایا، لیکن پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنا دیا اور مسلمان بھی بنا دیا، لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض بھی فرما دی. کیونکہ جب انسان کو کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی کرسی عطا کی جاتی ہے، تو اسی کرسی اور اسی منصب اور اسی عہدے کے لحاظ سے اس کے لیے کچھ چیزیں لوازم بھی کر دیے جاتے ہیں کہ اگر اس کو آرمی کے اندر اس کو نوکری مل جاتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کو وارڈ بوائے اور اس کے لیے اس کی وردی اور اس کے لیے جو کچھ الاؤنس، تنخواہ، میڈیکل، ہر چیز اس کے لیے اس کے لازم کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی وردی بھی لازم کر دی جاتی ہے. اس طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے محکمے یا جتنی بھی جگہ کام ہوتا ہے، وہاں پر جب کسی شخص کو اس کی ملازمت دی جاتی ہے، تو اس ملازمت کے بعد اس کا کوئی مونوگرام دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مونوگرام دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ چیزوں کا پابند فرمایا. وہ ارشاد فرما یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کا نبی پکارے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے تم اس کی پکار کی طرف بڑھو، اس کی پکار کا جواب دو. کیا ہوگا؟ لما یحییکم، اس کے اندر تمہاری زندگی ہے. اگر تم زندگی چاہتے ہو تو تمہاری زندگی اس کے اندر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو احکام تم پر فرض کیے، تم اس احکامات کے اوپر لبیک کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤ. قرب قیامت کا زمانہ ہے. ایک حدیث یاد آئی کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانی اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے جلتا ہوا کوئلہ جلتا ہوا انگارا، اس کو ہاتھ میں لے لینا اور دین کے اوپر چل لینا اتنا مشکل ہوگا. ایک انسان کوئلہ کتنی دیر ہاتھ میں برداشت کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، کتنی دیر اٹھائے گا کوئلہ ہاتھ میں لے کر، کتنی دیر چلے گا؟ تو فرمایا کہ اس وقت اتنے فتنے ہوں گے کہ جو شخص دین پر چلے گا گویا کہ وہ انگارا اپنے ہاتھ کے اندر رکھ کر کے چلے گا. لہذا جب بھی تمہارے سامنے دین کی بات آئے تو فرمایا کہ اس کو کیا سمجھنا, اس کو آگ مت سمجھنا, جو اس کو آگ سمجھے گا وہ جو ہے ہلاک ہو جائے گا, اور جو اس آگ کے اندر پھوٹ جائے گا وہ بچ جائے گا. کیونکہ یہ فتنے پے در پے آتے رہیں گے, اس طریقے سے آئیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال تصدیق توڑ کر دی, فرمایا جس طریقے سے یہ دانے گر رہے ہیں اس طریقے سے فتنے آئیں گے. ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا, شراب عام ہو جائے گی, کلم کلا لوگ دینداروں کا مذاق اڑانے لگیں گے, علماء کا مذاق اڑانے لگیں گے, طلبا کا مذاق اڑانے لگیں گے. جب یہ زمانہ آ جائے تو جو اس وقت دین کے اوپر قائم رہا, جس نے اس وقت دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا, اس دنیا کی پرواہ نہ کی, تو وہ اس وقت انہی لوگوں کے اندر شمار ہوگا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر انگارے پکڑے ہوئے, اس دین کو نہیں چھوڑا. کیونکہ دوستو یہ دنیا عارضی ہے, ایک انسان دنیا کے اندر آیا ہے کتنے سال جی لے گا, 60 سال, 70 سال, 80 سال. آج کل اگر کسی کی عمر 90 سال اور 100 سال ہو جاتی ہے تو پورے محلے کے اندر اور 100 سال سے اوپر ہو جائے تو پوری دنیا کا میڈیا بتاتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر ایک شخص کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی. لیکن 100 سال کے بعد بھی وہ جائے گا کہاں, قبر کے اندر. آج سے 1400 سال قبل کوئی شخص اگر مرتا تھا وہ بھی قبر میں جاتا تھا, آج سے 1400 سال کے بعد جو شخص مر رہا ہے وہ بھی قبر کے اندر جا رہا ہے. 1400 سال قبل مرنے والا جو گیا اس سے بھی سوال کیا ہوا, مر وقت کا, اور آج بھی جو قبر میں جائے گا اس سے کیا سوال ہوگا, مر وقت کا. 1400 سال پہلے جو قبر کے اندر گیا اس سے بھی سوال ہوا, ماں دین کا تیرا دین کیا ہے. آج بھی جو قبر میں جائے گا اس سے یہی سوال ہوگا, ماں دین کا تیرا دین کون ہے. جو آج 1400 سال قبل جو قبر کے اندر گیا اس سے سوال ہوگا, من ہذا الرجل, یہ شخص جس کی شکل دکھلائی جا رہی ہے یہ شخص کون ہے. وہ گواہی دے گا کہ یہ میرا نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج 1400 سال کے بعد بھی اگر مر کر کے جائے گا تو اس سے یہی سوال ہوگا, نہ سوال تبدیل ہوگا, نہ جواب تبدیل ہوگا, نہ کوئی رجوع قبول ہوگا, نہ کوئی کرسی کام آئے گی, نہ کوئی عہدہ کام آئے گا. اگر کوئی انسان کسی اس کے اندر ہے کہ مجھے تو اللہ نے بادشاہت عطا کر دی تو فرعونیت نہیں چلے گی, اس پر فرعونیت کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی پیدا کیا, نمرود کو بھی پیدا کیا, حامان کو بھی پیدا کیا, شداد کو بھی پیدا کیا, بڑے بڑی قوتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, پھر ان کو نیست و نابود کر کے دکھلایا اور فرمایا دیکھو میں پیدا کر سکتا ہوں تو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہوں. اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, فرعون کیا اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد کوئی بچہ نرینہ پیدا ہوگا تو میری سلطنت, مفتی صاحب آپ ادھر تشریف لے, کوئی بچہ جو پیدا ہوگا نرینہ وہ زندہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کو پلوانا تھا, اللہ تعالیٰ کو پلوانا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کی والدہ کے دل کے اندر ڈالا, کیا کرو. والدہ سوچ میں پڑ گئی, اولاد پیدا ہو گئی, وقت کا بادشاہ, وقت کا ظالم ترین حکمران, اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کسی گھر میں اگر اولاد نرینہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے. اب ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں نے سوچا کس طرح بچاؤ, گھر میں رکھ نہیں سکتی, باہر لے کر نکل نہیں سکتی, کسی کے حوالے کر نہیں سکتی. انہوں نے ایک ٹوکری کے اندر رکھا, رکھنے کے بعد اللہ کا نام لے کے اس کو بہا دیا اور کہا یا اللہ تیرے حوالے. اگر اب انسان سوچے کہ اس ماں کے ذہن میں یہ بات کس نے ڈالی, پانی تو ہلاکت کا ذریعہ ہے. اگر ایک انسان جو تیرنا نہ جانتا عاقل بالغ ہو اس کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ ڈوب جائے گا, لیکن دوستو جب اللہ تعالیٰ بچانے پر آتا ہے تو اسی ڈبونے والے پانی کو بچانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تیرتے رہ جا رہے, حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی مسلمان تھی, انہوں نے دیکھا ایک ٹوکری آ رہی ہے, خادمہ سے کہا اس کو نکال کر کے لے آؤ. نکالا تو اس کے اندر سے بچہ برآمد ہوا, اولاد تھی نہیں, کہا چلو اس کو چھپا کر کے پال لو. پالنا شروع کیا, جس گھر کے اندر فرعون موجود ہے اسی گھر کے اندر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پلوا رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں احادیث و قرآن کے اندر کیوں بیان فرمائی, اس لیے بیان فرمائی کہ بعد میں آنے والی امت جان لے کہ میں جس کو بچانا چاہتا ہوں اس کو دنیا کی کوئی قوت نہیں مٹا سکتی, اور جس کو میں مٹانا چاہتا ہوں اس کو دنیا کی کوئی قوت ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی. کیونکہ عزت کس کے لیے ہے؟ صرف عزت اللہ کے لیے. آج انسان کیا چاہتا ہے؟ صرف تین چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے, ایک عزت, ایک دولت اور ایک نام. دوستو جس وقت آنکھ بند ہوتی ہے عزت اب وہی ہو گئی جو مردوں کی تھی, اب کوئی عزت نہیں, بادشاہ بادشاہ نہیں رہا, اب محروم کیا ہو گیا, اب مردان میں شمار ہو گیا, مر گیا, عزت ختم. نام, نام کے پیچھے بھاگ رہا ہے, میرا فلانا نام ہے, میں فلانے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, میرے فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہوں, مرا مرتے ہی نام تبدیل. اب نام کیا ہے؟ محروم ہو گئے. کیا ہو گیا؟ محروم کے اطالے ثواب کے لیے. اب یہ نہیں کہا جائے گا ابراہیم صاحب کے اطالے ثواب کے لیے, مولانا ابراہیم کے اطالے ثواب کے لیے نہیں, محروم کے اطالے ثواب کے لیے. معلوم ہے جو نام تجھے اللہ نے زندگی کے اندر دیا تھا ہمیں, وہ نام تیری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا تھا, جب تو مر گیا اب تیرا نام نہیں, اب تو محروم کے نام سے پکارا جائے گا. تیسری چیز دولت. انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اب اسی دولت کے پیچھے کیا ہوگا, اب اسی دولت کے پیچھے اولاد لڑے گی. اب اس دولت سے وہ انسان کتنا بھی فائدہ اٹھانا چاہے, چاہے اس کے پاس دنیا کا امیر ترین انسان بھی اگر مر جائے, اپنی دولت سے کیا لے کے جائے گا؟ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر تو ایسی کوئی چیز میں نے نہیں چنی کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ 10 کروڑ روپے بھی رکھ دیتے ہیں کہ فرشتے اٹھا کر کے لے جائے تاکہ انسانوں اس کے لیے جو ہے حساب و کتاب آسان ہو جائے. ابھی تک تو میں نے نہیں سنا, بعد میں آنے والے فتنوں کے اندر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آ جائے. کوئی دولت کام نہیں آتی, جتنا کماتا ہے انسان, جتنا کماتا ہے, اور یہ فطری چیز ہے کہ جتنی دولت انسان کے پاس آئے گی اتنے ہی زیادہ اس کا استعمال اس کی ذات کے لیے کم ہو جائے گا. یہ ایک فطری چیز ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے امیر ترین لوگ ہیں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں, کھانے میں کیا کھاتے ہیں, شوگر ان کو ہوگی, بلڈ پریشر ان کو ہوگا, دل کی بیماریاں ان کو ہوں گی, گرم چیز کھائیں گے تو فلاں ہو جائے گا, گائے کا گوشت کھائیں گے تو مسوڑا پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنے غریب پیدا کیے وہی گائے کا گوشت کھاتے ہیں, وہی مستی کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آپ ہمارے مدارس کے اندر آ کر کے دیکھ لیں, ہمارا طلبہ کو دیکھ لیں, وہی گوشت کھاتے ہیں, اسی سے مست ہیں, مل گیا وہی بننا بڑا دال روٹی کھا رہے ہیں, اسی کے اندر خوش ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ چیز عطا کی تو کیا ہے, وہ کھانے سے محروم ہے. اگر بدین ہوگا تو محروم کر دیا جائے گا, چیز جو موجود ہوگی چیز کی لذت سے محروم کر دیا جائے گا, چیز کی لذت حاصل نہیں ہوگی اس کو. اگر لذت ہے تو دین کے اندر, لذت دین کے اندر ہے. اگر اللہ کی فرما برداری کے اندر انسان چٹنی روٹی کھاتا ہے, دال روٹی کھاتا ہے, تو اس کے اندر اس کو بریانی کا مزہ آتا ہے. حضرت عبدالغنی صاحب بلبل رحمتہ اللہ علیہ ایک دن کھانا کھا رہے تھے, ارہر کی دال اور چٹنی روٹی حضرت کھا رہے تھے, دادا نے فرمایا حکیم اختر مجھے اس کے اندر بریانی کا مزہ آ رہا ہے, مجھے اس کے اندر, آج لوگ کہتے ہیں وہ حضرت سوائے دال روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, بس دال روٹی چل رہی ہے کسی طرح. ارے اللہ تعالیٰ جو دال روٹی دیتا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرو, اللہ تعالیٰ اسی تعلق کی بنیاد پر اسی دال روٹی کے اندر بریانی کا مزہ رکھ دے گا, اور دنیا کے پیچھے اس کی حالت کے اندر بھاگو گے تو دال بریانی کا لقمہ منہ کے اندر ہوگا. دوستو یہ بتاؤ کہ بریانی ایک شخص منہ میں ڈالتا ہے, دوسرا شخص دال اور چٹنی منہ کے اندر ڈالتا ہے, یہاں تک کی لذت ہے. صرف لذت کہاں تک کی ہے؟ یہاں تک کی. جس وقت حلق سے لقمہ نیچے اترتا ہے اس کے بعد کیا پتا, کوئی انسان بتا سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے اس وقت دال روٹی یہی ہے یا بریانی یہی ہے؟ صرف انسان اس زبان کے اتنی سی لذت کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ مجھے کسی طریقے سے اچھا کھانا مل جائے، اچھا پہننا مل جائے۔ اچھا پہن کر کیا کرے گا؟ جب تو اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا تو تیرا لباس کیا ہوگا؟ یہ لباس شاہی تجھ سے اتار لیا جائے گا۔ اس وقت تو اللہ کو لباس پسند ہے، دو کپڑوں کے اندر تو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج تو 5-5 لاکھ روپے کے سوٹ پہن کر کے بتاتے ہیں، ہم نے 5 لاکھ کا سوٹ پہنا ہے، 10 لاکھ کی گھڑی ہے، 15 لاکھ کا چشمہ ہے۔ اللہ کے پاس جائے گا، سب کچھ اتار کر یہی رکھ لیا جائے گا، اللہ کے سامنے نہیں پیش کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں دنیا کے اندر ہے، لیکن انسان اس کو مقصود نہ بنائے۔ تو دادا نے پوچھا کہ حضرت یہ کس طریقے سے، آپ کو بریانی کا مزہ کیسے آ رہا ہے؟ فرمایا حکیم اختر اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہے ہیں۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھیے، اللہ والوں کی سوچ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ حکیم اختر اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہے ہیں۔ فرمایا حضرت میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود کھا رہے ہیں۔ فرمایا حکیم اختر یہ ہاتھ جو یہاں سے اٹھ کر منہ تک آ رہا ہے، اس ہاتھ کو یہاں سے آنے تک کی قوت کس نے دی؟ یہی معرفت ہے دوستو، اسی کا نام معرفت ہے کہ اللہ والے آسمان دیکھتے ہیں تو معرفت۔ ایک صحابی آ کر کے لیٹتے ہیں، لیٹ کر کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان پر چاند اور ستارے، صحابی فرماتے ہیں یا ایھا السماء والنجوم ان لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي، اے چاند اور اے ستاروں تمہارا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہم مغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ صبح نبی کی صحبت کے اندر جاتے ہیں تو نبی پوچھتے ہیں کہ تم نے رات کو کون سا عمل کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی کہ آج جو بندے نے عمل کیا ہے اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ والوں کی معرفت کیا ہے؟ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اولاد کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے۔ جب انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہی بیوی اس کو ذہن لگنے لگتی ہے کہ کیا یہی بیوی مجھے پوری زندگی کے لیے ملی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہی بیوی میرے لیے نعمت بنا کر کے بھیجی گئی ہے۔ کیونکہ رب جو چیز عطا فرماتے، اگر باپ آخری وقت میں دنیا سے جاتے وقت مثال کے طور پر ایک آپ کو معمولی سی گھڑی دے دیتا ہے، اصلی راڈو نہیں چائنا کی راڈو لے لیتا ہے 300 روپے کی خرید کر کے، انسان اس کو پوری زندگی سنبھال کر کے رکھتا ہے۔ کیوں سنبھال کر رکھ رہا ہے بھائی؟ تو اس کو پھینکتے 300 روپے کی ہے، میں تجھے 13 لاکھ روپے کی اصلی والی لا کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے تیری 13 لاکھ والی سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ کس لیے بہتر ہے؟ یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ تو جو بیوی ہمیں ملی ہے یہ ہمارے رب کی نشانی ہے، اس سے کس لیے محبت کرو کہ ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے؟ اولاد سے کس لیے محبت کرو کہ ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے؟ جب رب لے لے تو اس کی مرضی، جب دے دے تو اس کی مرضی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ رضا بالقضا پر راضی رہنا، ہمارا کام ہے خوش رہنا۔ جب رب نے بیوی کی ہم خوش ہوئے کہ اللہ تو نے عطا فرمائی، اس کی قدر کی، اس کو ڈانٹا نہیں، اس سے پیار و محبت کیا، اور اگر لے لی تو کبھی اس سے جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ تو نے ہماری بیوی کیوں لے لی، تو نے ہمارے بچے کیوں لے لیے، ہم سے ہمارا بچہ کیوں چھین لیا؟ نہیں، اللہ تیری ملکیت تھی، تو چاہتا ہماری جان بھی لے سکتا تھا، تو نے ہمارے بچوں کی جان لی، تیری امانت تھی تو نے لے لی، آج تو نے ان کو بلایا، کل تو ہمیں بلائے گا، ہم بھی تیرے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن کیا دعا کرے؟ یا اللہ تو نے جس طرح ان کو ایمان کی حالت میں بلایا، یا اللہ ہمیں بھی ایمان کی حالت کے اندر بلا۔ اصل مانگنے کی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ تو نے ان کو ایمان کی حالت میں بلایا تو ہمیں بھی ایمان کی حالت کے اندر بلا۔ دوستو ایمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں ہے۔ شیخ ابراہیم مجاہد یہ تابعی ہے، یہ ایک جگہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے کے اندر فرماتے ہیں کہ میں سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا، کہ میں نے ایک جھوپڑی دیکھی تو میرے دل کے اندر آیا کہ سمندر کے کنارے اس بیابان کے اندر اس جھوپڑی کے اندر ہو کیا رہا ہے دیکھوں جا کر کے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو اندر جا کر کے میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے جس کے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں ہے, آنکھوں میں بینائی نہیں ہے, ہاتھ کام نہیں کرتے, کانوں سے سن, کانوں کے اندر قوت سماعت کم ہے, دیکھنے کی قوت کم ہے, قوت گویائی کم ہے, جسم کا کوئی حصہ صحیح سلامت نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو دعا کر رہا ہے, یہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر کے سنا کہ وہ کیا دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, میں ان نعمتوں کا شکر کس طریقے سے ادا کروں گا. یہ کہتے ہیں میرے روتے کھڑے ہو گئے کہ جس کے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اتنی نعمتوں کا شکر میں کس طرح سے ادا کروں گا. انہوں نے سوچا یقیناً یہ کوئی اللہ کا ولی ہے, یقیناً یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. یہ گئے, انہوں نے سلام کیا, سلام کے بعد کہا حضرت اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیے, میرے لیے خدمت کرنا باعث شرف ہے اور باعث افتخار ہوگا کہ میں آپ کی کوئی خدمت کر لوں. فرمایا کہ بھائی خدمت تو کوئی نہیں ہے, چل پھر میں سکتا نہیں ہوں, دیکھ میں سکتا نہیں ہوں, میرا ایک بیٹا ہے جو دو دن سے غائب ہے, اگر تم اس کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ یہ تو یہ تمہارا احسان ہوگا. انہوں نے کہا حضرت یہ بھی کوئی احسان والی بات ہے, یہ تو میرے لیے احسان ہے کہ آپ نے مجھے کوئی کام بتلایا. فرمایا میں خوشی خوشی نکلا ڈھونڈنے کے لیے اور دل میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کا بیٹا مجھے مل جائے. کہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں گیا تو ایک پہاڑی, چھوٹی سی پہاڑی کے کنارے دیکھا ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور جانور اس کو کھا رہے, اور جو نشانیاں اس بزرگ نے بتائی تھی وہ نشانیاں ساری اس نوجوان پر صادق آ رہی ہیں. اب یہ کہنے لگے کہ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب میں حضرت کو جا کر بتاؤں گا کیا کہ آپ کا بیٹا مر گیا, اس کی لاش کو جانور کھا رہے تھے. خیر انہوں نے اس کی لاش اٹھائی, لا کر کے جھوپڑی کے باہر رکھی, آ کر کے حضرت کو بتایا کہ مل گیا, لیکن اب یہ کس طرح بتلائے کہ زندہ نہیں مرتا ملا ہے اور اس حالت کے اندر ملا ہے کہ لاش اس کی پھول چکی تھی, جانور اس کو کھا رہے تھے, اب وہ تمہید ڈھونڈ رہے. انہوں نے پوچھا کیا میرا بیٹا ایمان کی حالت میں مرا ہے؟ کچھ نہیں پوچھا, یہ بتا دیا انہوں نے کہ مر گیا بیٹا. اب تمہید تلاش کر رہے کہ تسلی دے, تو انہوں نے کیا سوال کیا پہلا کہ میرا بیٹا ایمان کی حالت میں مرا ہے؟ یہ کہتے ہیں میرے روتے کھڑے ہو گئے. کہا حضرت بالکل ایمان کی حالت میں مرا. فرمایا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو ایمان کی حالت کے اندر اٹھایا. آج ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے, ہمارے ہاں سوال کیا ہوتا ہے, ارے مرحوم تو مر گئے, بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے گئے, بچوں کے لیے کیا بنایا, مکان ان کا بن رہا تھا پورا ہوا یا نہیں ہوا, بیٹا ڈاکٹر بن رہا تھا یا نہیں بنا, بیٹا ڈاکٹر بن بھی گیا تو کیا ڈاکٹر ہی آپ کو احسان ثواب کے طور پہ بھیجے گا کہ اللہ میں نے چار مریضوں کا جو دانت نکالے یا ان کا دل کا آپریشن کیا اس کا ثواب میرے والد کو بھیجیے گا. دوستو دین کو فوقیت دے, دین کو, یہ وہ دین ہے جس کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا ہے, خون مبارک بہا ہے, اور اللہ تعالی نے کس لیے برداشت کیا کہ بعد میں آنے والی امت, اس کے علماء, اس کے طلبہ, اس کے عوام یہ بات سمجھ لیں کہ یہ وہ دین محض دین ہے, دین اللہ ہے کہ جس کے اوپر میں اپنے نبی کا خون برداشت کر سکتا ہوں, تو تمہاری کیا اوقات ہے. آج ہم پر تکلیف آتی ہے, ہم تھوڑی سی تکلیف میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کس آزمائش کے اندر ڈال دیا, کس امتحان کے اندر ڈال دیا. ارے یہ دین, میرے دادا نے فرمایا جو اللہ کے نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوگا, جتنا قریب ہوتا جائے گا اللہ کے نبی سے, جتنا قریب ہوگا, جتنا اس کا تعلق مضبوط ہوگا, فرمایا ویسے ہی آزمائشیں اس کے اوپر آئیں گے. اور خالی آزمائش نہیں آئے گی, فرمایا گھبراؤ مت, کہ اگر دین سے قریب ہو گئے تب تو آزمائشیں ہی آزمائشیں، خالی پیٹ رہنا پڑے گا، کپڑے کے اچھے کپڑے پہننے کو نہیں ملیں گے. فرمایا پھٹے کپڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ خوشی عطا فرمائیں گے جس کا تمہیں اس وقت احساس ہوگا جب تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے. یعنی یہ نہیں ہے کہ چیز حاصل نہیں ہوگی، چیز نہیں ملے گی، خالق چیز ملے گا. لذت نہیں ہوگی، خالق لذت بھی شامل ہوگا. ایک انسان بخار چڑھا ہوا ہے، ملیریا ہو گیا، اس کو آپ بریانی کب شامی کباب قورمہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اٹھا کر کے ایک چیز کھاتا ہے. اما رکھ دیتی ہے سامنے وعدہ لا کر کے سب چیزیں. اب تو یہ بھی چیزیں ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے. ملازمین کو وعدہ کہہ دیتی ہیں، ہاں بچے کے لیے کھانا لگا دینا، تو پھر بچہ بھی بڑا ہو کر کیا کہتا ہے کہ ابا کو گھر سے باہر نکال دو. اس ہفتے کے اندر میرے پاس ایک شخص آیا، ایک نوجوان، اس نے کہا میرے دوست نے میرے والد کو، اس کے اپنے سگے والد کو گھر سے نکال دیا کہ اس گھر کے اندر رہنے کے لیے آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، آپ گھر سے نکل جائیں. اب وہ شخص اس بڑھاپے کے اندر یہ پوچھ رہا ہے کہ میں نہ کسی سے جا کر سوال کر سکتا ہوں کیونکہ زندگی بھر میں نے سوال نہیں کیا، اب میں کس کے گھر جا کر کے ایک رات گزاروں؟ دو رات وہ شخص فٹ پاتھ کے اوپر سویا. یہ دین سے دوری کا انجام ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو اللہ کا حکم، اللہ کے حقوق سکھلائے، نبی کی محبت سکھلائے، تو واللہ یہی اولاد بال سفید ہونے کے بعد، باپ کے عاجز ہونے کے بعد، یہی اولاد ان کی رات دن خدمت کرتی ہے، ان کا پیشاب پخارہ صاف کرتی ہے. اور اگر دین نہ سکھلایا تو یہ دیکھتے ارے اب یہ کس کام کا، اس کو نکالو اولڈ ہاؤس کے اندر لے جا کر کے ڈال دو. اصل لذت اللہ تعالی نے اس دین کے اندر رکھی ہے. جو لذت دین کے اندر ہے دوستو، وہ مزہ دنیا کے اندر کسی جگہ آپ چلے جائیں وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی. میں نے بہت اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عمروں کی توفیق عطا فرمائی، لیکن جو عمریں میں نے اپنے دادا کے ساتھ کی ہے، ان عمروں کی لذت میں نے ساری زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں پائی. یہ میری زندگی کا اپنا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر بھی جانا ہو تو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ جاؤ، پھر دیکھو وہ وہاں کس طرح ہوتا ہے. جب دادا کے ساتھ ہم گئے تو ہم تو بیت اللہ دیکھنے کے اندر اور اپنی نمازوں کے اندر تھے. دادا نے ہمیں عصر کے بعد جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہاں کی زمین کو معمولی مت سمجھو، اس آسمان کو معمولی مت سمجھو. ہمارا غور بھی نہیں تھا، ہمارا ذہن بھی وہاں تک نہیں گیا تھا. فرمایا یہ سوچو اس زمین کے اوپر کتنے انبیاء کے قدم چلے ہوں گے، آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ زمین عطا فرمائی ہے. آسمان کو دیکھو تو یہ سوچو اس آسمان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ہے. یہاں کے چاند کو دیکھو، حرم کے اندر بیٹھ کر کے دیکھو، تو یہ سوچو کبھی اس جگہ پر بیٹھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا ہوگا. آج اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چاند عطا فرما رہے، وہ زمین عطا فرما رہے، وہ سورج عطا فرما رہے. تو فرمایا کہ یہ چیزوں، ان چیزوں کو غور کرو گے، جب ان چیزوں سے محبت کرو گے تو پھر اس گھر کی محبت آئے گی، اور جب گھر کی محبت آئے گی تو گھر والے کی محبت آئے گی، اور جب گھر والے کی محبت آئے گی تو اس کے احکامات پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ انسان کیا کرتا ہے، جاتا ہے جا کر کے خریداری کی، شاپنگ کی، بیت اللہ کا طواف کیا، حج و عمرہ کیا، نوافل ادا کیے. اس نے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس آسمان سے بھی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس چاند سے بھی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس زمین سے بھی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں. ایک دفعہ نکلے ظہر کی نماز پڑھ کر، گرمی بہت تھی، فرمایا اس گرمی کو یاد کرو، اور صحابہ کو یاد کرو، حضرت عمر کو یاد کرو، حضرت ابوبکر کو یاد کرو، جناب رسول اللہ کو یاد کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ رشی گرمی کے اندر ہوئے، حضرت ابو بکر بالغ رشی گرمی کے اندر ہوئے. اس گرمی کے اندر مکے کے پہاڑوں کے اندر نبی کی جوانی گھوم رہی ہے، ابو بکر کی جوانی گھوم رہی ہے. یاد کرو پچھلے دور کے اندر جاؤ تو تمہیں مکے کا کچھ اور نظارہ نظر آئے گا. اس دور میں تمہیں نبی طواف کرتا ہوا نظر آئے گا, اس کے پیچھے ابو بکر طواف کرتا ہوا نظر آئے گا, اس کے پیچھے عمر طواف کرتا ہوا نظر آئے گا, اس کے پیچھے عثمان طواف کرتا ہوا نظر آئے گا. جب تم اس زمانے کو سوچ کر کے پھر اس زمانے میں طواف کرنے کے لیے جاؤ گے تو تمہارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی. تم کسی اور دل کی کیفیت سے طواف کرو گے, پھر تم سجدہ کرو گے کسی اور کیفیت سے کرو گے, پھر تم رکوع کرو گے کسی اور کیفیت سے کرو گے کہ یہاں کھڑے ہو کر میرے نبی نے رکوع کیا, یہاں کھڑے ہو کر میرے نبی نے سجدہ کیا, یہاں میرے نبی نے اپنی پیشانی لگائی. جب تم بیت اللہ کے ساتھ لپٹو گے تو یہ سوچو گے کہ میرے نبی نے یہاں اپنا سینہ لپٹایا. کتنے سینے انبیاء اس دروازے سے جا کر کے لپٹے. جب تم جو ہے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرو گے تو ہر قدم پر سوچو گے کہ میرے نبی کے قدم بھی یہاں پر چلے گئے. یہ معرفت ہے, یہ حق تعالیٰ کی معرفت ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نظر آئے. اور معرفت حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ جس کو معرفت حاصل ہے اس کی صحبت کے اندر رہ پڑو. اسی لیے کیا حکم دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ والوں کے پاس جا کر رہ پڑو. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, خالی اللہ والوں کی صحبت میں آؤ جاؤ نہیں, کچھ دن ان کی صحبت کے اندر رہ پڑو. اگر دنیا سے نکل گئے دوستو, ہم ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ بحیثیت عالم ہونے کے پڑتا ہے کہ ان کو دنیا کے سوا دین کی خبر ہی نہیں ہے. ان کو وہ صرف اپنی دنیا کے اندر لگے, دنیا کے اندر رکاوٹ آ گئی, تجارت فیل ہو گئی, کوئی فیکٹری بند ہو گئی تو آ گئے حضرت ہماری دکان بند ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیجئے, ہماری تجارت نہیں چل رہی اس کے لیے تعویذ دے دیجئے. کبھی آ کر یہ نہیں کہتے کہ حضرت ہم سے نماز چھوڑ گئی, ہماری نماز کے لیے دعا کر دیجئے, ہم سے فلاں عبادت کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کرا دیجئے. آج امت کس چیز کے لیے دعا کرا رہی ہے, ہمارے گھر پر جادو ہو گیا اس کے لیے دعا کر دیجئے, ہمارے اوپر سحر ہو گیا اس کے لیے دعا کر دیجئے, ہماری تجارت نہیں چل رہی اس کے لیے دعا کر دیجئے, ہم بے روزگار ہیں اس کے لیے دعا کر دیجئے. کبھی کوئی شخص آ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے, میں اللہ تعالیٰ کو پہچان جاؤں, اللہ کے نبی کو پہچان جاؤں, اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤ. ارے تو اللہ کی معرفت حاصل کر, جو رب جانوروں کو روزی دے سکتا ہے وہ تجھے بھی روزی دے سکتا ہے. گھومو اس کراچی شہر کے اندر, گھومو اس کراچی شہر کی گلیوں کے اندر, گھومنے والے کتوں کو دیکھو ان کو روزی کون پہنچا رہا ہے. اس شہر سے باہر نکلو مضافات کے اندر, وہاں چلنے والے کتے بلیاں ان کو کون روزی پہنچا رہا ہے؟ کس لیے؟ کہ ان کو رب نے جس لیے پیدا کیا وہ اس کام میں رکھے گئے. آج ہم انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر اپنا کام بھول گئے تو آج ہم دعائیں کرا رہے کہ اللہ ہمیں رزق عطا فرما, وہ بے زبان ہے اپنے کام میں لگے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کا رزق ان کی جگہ پر پہنچا رہے. اے انسان, تو اشرف المخلوقات تھا, تجھے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا تھا, تو وہ شخص تھا جس کا واقعہ میں نے ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پچھلے جمعے بھی سنایا تھا کہ انہوں نے کیا کہا جب ڈاکو نے گھیر لیا تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. جب ڈاکو آگے بڑھا تلوار لے کر کے انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. جب ڈاکو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. آسمان سے اسی وقت ایک گھوڑ سوار اترا اور اس نے ڈاکو کے سینے پر نیزہ مارا یہاں تک کہ جل کر راکھ ہو گیا. پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں, میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تھا تو اللہ کے آسمان کے دروازے لڑکھڑانے لگے, ساتوں آسمان لڑکھڑا گیا. یہ صحابی جب معرفت کے ساتھ جب شناسائی ہوتی ہے تو ایک آواز کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے. جب اپنی اولاد آواز دیتی ہے کہ ابا میں مصیبت کے اندر ہوں تو باپ کا دل لرز جاتا ہے کہ اولاد پر کیا گزری. تو دوستو, جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے, اللہ کے دین کے اوپر چلتا ہے, واللہ العظیم وہ رات کے اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارتا ہے کہ یا رب میری مدد کر, تو اللہ کے آسمان کے دروازے کھڑا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں. آج ہماری معرفت کم ہے, آج ہم اللہ کو پہچان کر نہیں مانتے. دوستو آج بھی جنہوں نے پہچان کر پکارا اللہ نے ان کی آنکھ برائے گا نہیں کیا. ہماری پکار میں کمی ہے اور اللہ اس رب کی رحمت ہر وقت ہماری طرف متوجہ, ہر آن ہماری اس طرف متوجہ, ہر رات کے اندر فرشتہ آ کر آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں, ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں, نہ مانگے تو ہمارا قصور ہے, ہم اللہ کو کیوں دوش دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا ہے, ہم نے پکارا کب ہے اللہ کو؟ وہ رب رحم الرحمین ہمیں ماں کے رحم کے اندر بنا رہا ہے, ہم نہیں پکارتے. اگر ہم پکارتے اور اللہ تعالیٰ جواب نہ دیتا, ارے کافر نے 99 سال میرے سامنے لگے موقع پر آیا جو قابل غور اور سننے والا ہے, فرمایا 99 سال تک ایک کافر سنم سنم پکارتا رہا, ایک دن اس کی زبان سے سبق نکل گیا, غلطی سے آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں ابھی بھی تیرے پاس حاضر ہوں. اس نے اسی وقت ڈنڈا اٹھایا اور اس بت کو توڑ دیا اور کہا کہ ظالم تجھے میں 99 برس تک پکارتا رہا, سورج جواب نہیں دیا. اللہ کا نام ایک دفعہ غلطی سے میں نے دیا, اس کا آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں تیرے پاس حاضر ہوں, تو کہا تھا مجھ سے دور تھا. ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں, ہم اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم شکوا کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دوستو جو دعا کی قبولیت ہے ہم اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح, اللہ کو پہچان کر کے مانگے تو صحیح, اللہ کی یقین کے ساتھ تو مانگے تو صحیح. حضرت ابو مالک کا اور ہمارا اللہ الگ نہیں ہے, ایک ہی اللہ ہے. انہوں نے جس کو پکارا تھا ہم بھی اسی کو پکارتے ہیں, لیکن جس یقین سے انہوں نے پکارا تھا وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. انہوں نے وہ یقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا. آج بھی وہ نور نبوت اللہ والوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے, آج بھی ہم اس کو حاصل کر لیں پھر اس کے بعد ایک دفعہ رات کو پکار کر کے دیکھیں انسان کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جواب دیتے ہیں. دوستو جب مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو جب کسی مومن کو کوئی درجہ عطا کرنا ہوتا ہے, کسی مقام پر پہنچانا ہوتا ہے جو عند اللہ اللہ کیا اس کے لیے لکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی بھیج دیتے ہیں کہ جس کو وہ برداشت کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک وہ اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا تھا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب خوشبو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. حضرت نے ایک دفعہ اپنے ایک خادم کو ڈانٹ دیا اور کچھ زیادہ ڈانٹ دیا. حضرت نے خادم تھا وہ ملازم تھا, حضرت کو رات کو خیال آیا کہ میں نے زیادہ ڈانٹ دیا. حضرت نے اپنے خادم کو بلایا, فرمایا وہ پہلا خادم جس کو میں نے ڈانٹا تھا اس کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا حضرت کچھ گاؤں چھوڑ کر اس کا گاؤں ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے ابھی جانا ہے, اسی وقت رات کا اندھیرا دیہات, آج سے 60 سال پہلے کی بات ہے, دیہات. حضرت نے فرمایا مجھے ابھی جانا ہے. فرمایا حضرت صبح تو وہ خود ہی آئے گا. فرمایا اس کے آنے کا انتظار نہیں کرنا, مجھے خود جانا ہے. حضرت نے الفاظ خود نکلے, حضرت راستہ پوچھتے کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے حضرت کے کپڑے میلے سب کچھ حضرت ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس کے گاؤں تک پہنچ گئے. دیکھا وہ شخص چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس نے جیسے ہی حضرت کو دیکھا وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں. فرمایا کہ بھائی دیکھو آج میں نے آج آپ کو کچھ زیادہ ڈانٹ دیا, لہذا میں اللہ کے لیے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, میں اللہ کے لیے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. یہ میں اپنے آپ کو اور علماء کو اور اکابرین کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا کہ جس کو ڈانٹا اس سے معافی مانگنے کے لیے گئے, فرمائے بھائی میں آپ, اس نے کہا حضرت آپ اور معافی, حضرت ایسا ممکن ہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا معاف کر دو مجھے. اس نے کہا حضرت میں آپ کو معاف کروں, میں آپ کا خادم ہوں, اگر آپ مجھے جان سے مار دیں تو بھی آپ کو حق حاصل ہے, معافی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا, نہ میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہ میں یہاں سے واپس پلٹوں گا. حضرت نے یہاں تک کہ اس نے کہا کہ حضرت, بہت دیر اصرار کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آپ کے کہنے پر میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں, ایسا میری زبان میں یہ جرات نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ بس میں اسی کام کے لیے آیا تھا. پھر حضرت وہاں سے واپس تشریف لائے, لا کر آ کر کے سوئے, اور جب سوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور حضرت نے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کشتی کے اندر تشریف فرمائے, حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے, حضرت عمر بھی ہے, حضرت علی بھی ہے, اور ایک کشتی کے اندر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب خطبہ رحمۃ اللہ علیہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے علی, عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے جوڑ دو, عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے جوڑ دو. تو دادا نے فرمایا کہ دیکھو, جو اللہ کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے, پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے خود تشریف لا کر اس کے وہ کرتے ہیں کہ میرے امتی تو کیوں پریشان ہوتا ہے, یہ تو دنیا, یہ تو یہ ستائے گی, یہ مارے گی بھی, یہ سسکارے گی بھی, اس نے تیرے نبی کو نہیں چھوڑا, تجھے کہاں سے بخشے گی؟ تو تو اس نبی کا امتی ہے, تیرے نبی کو نہیں چھوڑا گیا, تیرے نبی پر پتھر برسائے گئے, تو آج یہ سوچتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا. تیرے نبی کا مذاق اڑایا گیا, تیرے نبی کو ساحر و مجنون کہا گیا, تیرے نبی پر سنگواری کی گئی, تو تجھ پر بھی کی جائے گی, تو صبر کرنا. اللہ والوں کا معاملہ دوستو عجیب ہوتا ہے, ان کے پاس کہاں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے, کون کب آتا ہے, کسی کو نہیں پتہ چلتا. جس طرح ایمان کو کوئی شخص نہیں ٹوٹوڑ سکتا, آج تک دنیا کے اندر بخار چیک کرنے کے لیے آلہ ایجاد ہو گیا لیکن ایمان چیک کرنے کے لیے آلہ ایجاد نہیں ہوا. کہ آلہ لگا کر کے بتا دیا جائے کہ فلاں شخص کا ایمان اس درجے کے اوپر ہے. سائنس سے کتنی ٹیکنالوجی, کتنی جدید ترین ٹیکنالوجی بنا لی کہ آپ اتنے گھنٹے کے اندر دنیا کا ایک چکر لگا سکتے ہیں, آپ اتنے دنوں کے اندر چاند و سورج پر پہنچ سکتے ہیں, لیکن انسان کے منہ کے اندر اگر کوئی تھرمامیٹر دے کر یہ بتا دے کہ آپ کا ایمان اس پر 99 درجے پر ہے یا 101 درجے پر ہے, اس درجے پر نہیں پہنچ سکے. تم نے جسم پر محنت کی, اللہ نے تمہیں جسم کے اوپر آپ کو فضیلت دی, جنہوں نے روح پر محنت کی اللہ نے ان کو روح میں فضیلت عطا کی. اللہ والے شکل سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ منافق آ رہا ہے, اللہ والے شکل سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ منافق اور مرتد آ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایک شخص آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے آ رہا تھا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, یہ شخص اپنی قوم کا بدترین انسان ہے. جس وقت وہ شخص قریب آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے, وہ کھڑے ہو کر استقبال کیا, گلے ملے, بٹھایا, اکرام کیا. جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ نے فرمایا, رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین انسان ہے, تو آپ نے کھڑے ہو کر کیوں استقبال کیا؟ فرمایا وہ اپنی قوم کا بدترین انسان تھا لیکن میں تو آپ کا اکرم ہوں, میں اپنے اخلاق کیسے چھوڑ دوں, میں اپنے اخلاق کیسے چھوڑ دوں. وہ اپنے اخلاق لے کر کے آیا تھا, اس کے رسیلہ تھے, میرے حمیدہ ہے تو میں کیوں چھوڑ دوں, میں نے اس کا اکرام کیا. اسلام ہمیں اس چیز کی طرح اللہ والے ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بات ہے, آپ کہیں گے یہ تو نبی کا معاملہ تھا جس کے اوپر وحی آتی تھی, جبرائیل امین آتے تھے, آج کا معاملہ ہے. واللہ حضرت حکیم الامت حضرت خانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں جب میری خانقاہ میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو جب وہ سامنے سے چل کر مجھ تک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام حالات اندرونی اس کے مجھ پر منکشی فرما دیتے ہیں, منکشی فرما دیتے ہیں. یہ کیا ہے, حلال کھانے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کے بعد انسان کیا اللہ تعالیٰ یہی درجہ عطا فرماتے ہیں. ایک واقعہ میں نے سنا ہے, غالباً آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا, ایک شخص جماعت میں نکل گیا. صرف اس کو واقعے کے طور پر سنا رہا ہوں, دلیل کے طور پر نہیں سنا رہا, جماعت میں نکل گیا. رائے کا واقعہ, جب جماعت سے واپس آیا اور پھر بازار میں نکلا تو چیختا ہوا واپس آ گیا. پوچھا کیا ہوا؟ باہر کہا کہ باہر سارے کتے اور خنزیر کی شکل میں لوگ گھوم رہے ہیں, کوئی انسان نہیں ہے. جب رائے کے اکابرین کے پاس یہ بات پہنچی تو بلایا, پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اتنے مہینے جماعت میں لگا کر کے آیا ہو. کہا کہ بھائی فوراً جاؤ بازار سے کوئی چیز لے کر کے آؤ. بازار سے کوئی چیز منگوائی اور اس کو کھلا دی. کھلانے کے بعد کہا اب جاؤ. اب جب گیا تو کہا ہاں آپ سارے انسان گھوم رہے ہیں. تو انہوں نے اکابرین نے اس کی تشریح یہ کی کہ اتنے حلال کھایا اور اللہ سے اس کا تعلق اتنا قوی ہو گیا کہ لوگوں کے اندر کے جو کچھ مادہ تھا, کوئی منافق تھا کوئی مرتد تھا, وہ اس کو ظاہری شکل کے اندر نظر آنے لگا. حلال کی برکت یہ ہوتی ہے. یہ واقعہ مجھ تک پہنچا ہے, ہو سکتا ہے کسی تک نہ پہنچاؤ یا کسی اور طریقے سے پہنچاؤ, لیکن حلال کی برکت یہ مسلم ہے کہ جو حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھول دیں گے. منافق آئے گا اس کا نفاق, اگرچہ وہ منہ سے نہ بولے, منافق اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا کہ یہ منافق ہے. آج کہتے ہیں کہ ہم تو ارے ایسے حلیہ کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کوئی نہیں پہچان سکتا. ارے تمہارا ظاہر دیکھ کر نہیں پہچان سکتا, اگر تم کسی اللہ کے ولی کے سامنے سے گزر جاؤ تمہارے دل کے اندر گزر تمہارا دل دیکھ کر کے بتا دیں گے تمہارے اندر کی حالت اس وقت کیا ہے. حضرت حکیم الامت کے پاس ایک صاحب آئے بڑے نواب سے, کہا حضرت مجھے بیعت کر دیجئے, کیونکہ حضرت خالد رحمہ اللہ کو اس وقت غلغلہ مچ چکا تھا پورے ہند کے اندر, ہندوستان کے اندر نام تھا کہ حضرت حکیم الامت جیسی شخصیت ہے. کہا حضرت مجھے بیعت کر دیجئے اور اپنے خادم کو لے کر کے آئے. اس کے سر پر مٹھائی کا ٹوکرا تھا. حضرت نے ایک نظر دیکھا اور خادم کو دیکھا, فرمایا خادم سے کہیے ٹوکرا یہاں رکھ دے اور خود چلا جائے, میں آپ کو بیعت کر لوں گا. ٹوکرا رکھوا دیا, خادم چلا گیا. اب یہ نواب صاحب انتظار میں کہ حضرت کب بیعت کریں گے. حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ بھائی یہاں تو بیعت ہونے کا وقت نہیں ہے, اگلے محلے کے اندر میرا بیان ہے, وہاں چلتے ہیں, وہاں میں آپ کو بیعت کر لوں گا. اب مرتا کیا نہ کرتا, نواب صاحب کو ٹوکرا تو اٹھا رہا تھا کیونکہ ملازم تو جا چکا تھا. اب ٹوکرا سر پر رکھ کر حضرت حکیم الامت کے پیچھے پیچھے, اب ایک نواب اور ایک مولوی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے, سر پر ٹوکرا رکھا ہوا ہے. حضرت حکیم الامت گزر بھی بازاروں سے رہے تاکہ لوگ دیکھ لیں, ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ جا کر کے تیسری جگہ جا کر حضرت نے بیعت کیا. قصے کو مختصر کرتا ہوں وقت کم میں, حضرت نے تیسری جگہ جا کر کے بیعت کیا. جب بیعت کر لیا تو حضرت نے فرمایا جب آپ آئے تھے تو آپ کو دیکھ کر کے میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کے اندر تکبر کی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج تو سالوں کے اندر ممکن نہیں تھا. اللہ نے میرے دل کے اندر یہ تدبیر ڈالی کہ چند گھنٹوں کے اندر آپ کے تکبر کی بیماری مٹ گئی. چند گھنٹوں میں آپ کے تکبر کی بیماری کی مٹ گئی. تکبر کا علاج کیا ہے؟ آج مجمع زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہے, الفاظ بالسلام آئی اگر لوگ اس چیز سے ہچکچاتے. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ الفاظ بالسلام بری من الکبر, جو شخص سلام میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبر سے نجات عطا فرما دیں گے, اس کو کبر سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے. دوستو جو کچھ لایا تھا وہ بیان ہو گیا. اب نکاح والے لوگ بھی ہیں, جو میں نے کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کما حقہ عطا فرمائے اور کسی اللہ والے کا دامن ہمیں صحیح معلوم میں سامنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی نکاح والے حضرات جلدی جلدی آگے تشریف لے آئیں, جن حضرات کا وضو نہ ہو حضرات وضو کر لیں, جمعے کی تیاری کر لیں. Thank you.